الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ الطور کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور اس مقام پر ایک بڑا جلالی انداز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سوالات کی صورت میں اختیار کیا اور مشرکین مکہ کو دعوت توحید بھی دی جا رہی ہے، ان کے شبہات اور ان کے اعتراضات کا رد بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو درو بینی یعنی اپنے اندر جھانک کر غور و فکر کرنا اس کی دعوت دی جا رہی ہے. البتہ گزشتہ نشستوں میں بات ہمارے سامنے واضح ہو کر آ رہی ہے کہ قرآن حکیم کا اعجاز یہ ہے کہ نازل تو ہوا ہے 14 صدیوں پہلے، لیکن اس کی رہنمائی آج کے لیے بھی ہے اور اس کی رہنمائی قیامت تک کے لیے بھی ہے، اور وہی رہنمائی کا سامان ہے کہ جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ بھی ذکر آتا ہے ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے رسول علیہ السلام کا خطبہ جمعہ کیا ہوتا؟ آپ قرآن کی تلاوت فرماتے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. وہ قرآن جو اپنے بارے میں فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. اس ذکر کے اور مفاہیم بھی بیان کیے گئے، ایک مفہوم ہے کہ تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اسی کی وضاحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں آتی ہے جو کہ جامع ترمذی میں ہے کہ فی نبو ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن حکیم میں تمہارے پچھلے لوگوں کے حالات بھی ذکر کیے گئے اور تمہارے بعد والوں کی خبریں بھی اس قرآن حکیم میں بیان کی گئیں. تو یہ وہ زندہ کلام ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے، نزول 14 صدیوں پہلے ہوا لیکن اس قدر زندہ کلام ہے کہ کئی مواقع پر ایسا لگتا ہے کہ آج ہی کی رہنمائی ہمارے سامنے آ رہی ہے. جیسے کہ گزشتہ بلکہ 2 ہفتے قبل جو جمعہ تھا اس میں جو کلام ہوا وہ مشرکین مکہ کی وہ روش تھی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا معاذ اللہ، حالانکہ ان کا خود کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، تم اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے الاٹ کر دیا معاذ اللہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر، تمہاری کیا یہ روش ہے؟ اس کے ذیل میں پوری بات ہم نے یہ سمجھی کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ بیٹیوں کے حوالے سے ہمارے رویے کیسے ہیں. وہ تو مشرکین مکہ تھے کہ جن کے ہاں بیٹی کا پیدا ہو جانا اس کو عار سمجھا جاتا تھا، ذلت کی علامت سمجھا جاتا معاذ اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی اور جو طرز عمل بیٹیوں کے بارے میں عطا فرمایا اس پر پھر ہم نے کلام کیا. اس نقطے کے تعلق سے یاد دہانی کرانا مقصود تھی کہ گو کے بیان تو ہو رہے مشرکین مکہ کے تعلق سے اور ان کے شبہات اور اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کا جو انداز اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا وہ سوال کا انداز، اس پر بھی ہم پہلے کلام کر چکے، لیکن نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ رہنمائی کا سامان ہمارے لیے بھی بہت کچھ موجود ہوتا ہے. اسی تمہید کا فائدہ ہو جائے گا اگلی آیت جس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس میں، کہ وہاں یہ بتایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صداقت کو بھی دیکھو، ان کی امانت کو بھی دیکھو، ان کی دیانت کو بھی دیکھو، اور ان کا بے غرض ہو کر بے لوس ہو کر تمہیں دعوت توحید پیش کرنا اس کو بھی دیکھو. یہ ہے نقطہ جو اگلی آیت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو بھی ہم اپنے حالات سے بھی جوڑیں گے. اور دعوت دین کا کام کرنے والے جو کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو اس میں یہ نقطہ بھی سامنے آنا چاہیے یا رہنا چاہیے کہ دعوت دین کا کام کرنے والوں میں اخلاص کا ہونا اور ہمدردی کا جذبہ ہونا، ایثار و قربانی کا جذبہ ہونا، اور بے لوس ہو کر بے غرض ہو کر لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات کو پیش کرنا، یہ قرآن اس مقام پر اشارتاً ہمیں سمجھا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو بیان فرما کر. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ طور کی آیت نمبر 40 سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ام تسألہم اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھلا آپ نے ان سے کوئی معاوضہ مانگا ہے، کوئی اجرت مانگی ہے؟ فہم مم مغرم مثقلون، کہ جس کے تاوان کے بوجھ کی وجہ سے یہ دبے چلے جا رہے ہوں. یعنی آپ جو ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ جو ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو رکھ رہے ہیں، آپ جو ان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے ان سے کوئی اجر مانگا ہے اس پر، کوئی اجرت مانگی ہے، کوئی معاوضہ مانگا ہے، کوئی پیسہ مانگا ہے کہ جس سے ان کو پریشانی ہو رہی ہو اور اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہوں؟ اب انداز کیا ہے، خطاب حضور سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کا معاملہ تھوڑی ہے، یہ سنایا دوسروں کو جا رہا ہے. یہ انداز قرآن حکیم میں کئی مرتبہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے خطاب کیا جا رہا ہے، کبھی مخالفین حق کو سنایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی اہل ایمان کو توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ مشرکین مکہ جو بیجا طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، جن کے عقائد بھی بے بنیاد تھے، شرکیہ عقائد، جن کے اعمال بھی تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں تھے، اور اس کے مقابلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صداقت پر اور دیانت پر مبنی کردار، انہی لوگوں نے آپ کو صادق بھی کہا، امین بھی کہا، اپنے فیصلے کرائے، اپنی امانت رکھوائی، یہ ذکر بھی پہلے آ چکا. اب ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. ذرا غور کرو، تم مشرکوں تم ہی غور کرو، تمہارے جو مذہبی پیشوا ہوا کرتے ہیں، اور غور فرمائیے گا دنیا کے کئی مذاہب میں جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کے کردار بھی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کی نگاہیں لوگوں کے مال بٹورنے پر ہوا کرتی ہے، اور انتہائی ادب سے، لیکن بہرحال بے باکی سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ امت میں علماء کی دو اقسام رہیں گی، ایک علماء حق ہوں گے اور ایک علماء سو ہوں گے. صوفیہ اچھے بھی گزرے اور صوفیہ وہ بھی ہوں گے کہ جو صوفیہ سو تھے، علماء وہ بھی ہیں اور رہے ہیں ماضی میں جو علماء حق ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ تج دیا، لیکن امت میں ہی علماء سو بھی موجود رہے اور موجود رہیں گے. اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، علماء حق سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج جو نقطہ ابھی مزید کلام میں آئے گا، اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کسی عالم کا سو ہونا یا علماء کا سو ہونا کیسے پہچانیں گے. دین کا نام لے کر دین کی دعوت پیش کرنے والے، ان میں کب فساد آ جاتا ہے، یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ تو نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. تمہارے مذہبی پیشوا وہ تو تمہاری جیبوں پر نگاہ رکھتے ہیں. ایک مسئلہ آپ نے کبھی قرآن حکیم کے ترجمے اور تشریح کو سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، نسی کا قاعدہ. سورہ توبہ ہے اور اس میں پانچویں رکوع میں ذکر آتا ہے. نسی کا معاملہ کیا تھا؟ آپ اور ہم جانتے حرمت والے مہینے کچھ ہیں نا، چار مہینے، بارہا ذکر آتا رہا. تو حرمت والے مہینوں کی حرمت شریعت محمدی میں بھی برقرار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل عرب میں بھی چار مہینے حرمت والے معروف تھے. رجب کا مہینہ عام طور پر ان کے ہاں معروف تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم کے تین مہینے لگاتار یہ حج کے لیے معروف تھے. ذلحجہ میں حج ادا ہوتا، لیکن اس زمانے میں دور دراز کا سفر کر کے آنا اور دور دراز کا سفر کر کے واپس جانا، تو مہینہ کم و بیش آنے میں لگ جاتا تھا، مہینہ واپس جانے میں لگ جاتا تھا. تو ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم یہ حج کے حوالے سے تین حرمت والے مہینے. یہ چار مہینوں کی حرمت عربوں میں بھی موجود تھی، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ کبھی ایک قبیلے نے لوٹ مار کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو کیا کیا جائے؟ کبھی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے سے بدلہ لینا ہے تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ حرمت والے مہینوں میں جنگ بندی ہو جایا کرتی تھی، سیز فائر ہو جایا کرتا تھا. تو ایک خاص طبقہ تھا کہ جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دے، تھا وہ مذہبی طبقہ، بہت توجہ کیجئے گا، تھا وہ مذہبی طبقہ، اور وہ اس کے پاس اختیار تھا کہ چلو یہ والا محرم کا مہینہ یہ محرم کا نہیں ہے، محرم بعد میں ہم قضا کر لیں گے، یہ فلاں مہینہ ہو گیا. یہ مذہبی کچھ پیشوا ان کے ہوتے کہ جو یہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے. اول تو جن باتوں کی حرمت تم نے خود طے کر لی اس میں دخل اندازی کر رہے ہو، نمبر ایک. اور بہرحال حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، تو اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے نا، تو اللہ سے منسلک یا اللہ کے احکام سے منسلک معاملات میں، حج اللہ کے لیے ادا ہو رہا ہے، عمرہ ادا اللہ کے لیے ادا ہو رہا ہے، اس کے مہینوں میں آگے پیچھے کرنے کا معاملہ دخل اندازی کی بات ہے نا. یہ کرتے تھے ان کے بعض مذہبی، سارے نہیں، بعض مذہبی طبقات کے لوگ جو اسائنڈ تھے یہ جاب، یا ان کو یہ جاب اسائن کی گئی تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ویسے ہی گھر پہ بیٹھ کے کر دیا کرتے ہوں گے؟ ان کے دل میں آتا ہوگا تو کر دیا کرتے ہوں گے؟ نہیں، جس قبیلے نے کسی قبیلے کے خلاف کوئی جنگ کر کے اپنا بدلہ نکالنا، وہ پیسے کھلاتا تھا، وہ مٹھی گرم کرتا تھا، اور جب ان کی جیبوں میں پیسہ آتا تو پھر ان کی مرضی کے مطابق حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا کے اور مذاہب میں بھی ان کے مذہبی پیشوا، ان کے پروہت، ان کے پنڈت اور نہ جانے ان کے کیا کچھ، اور ہمارے بھی کچھ سو برے قسم کے پیر وغیرہ نہ جانے کیا کچھ، ان کی نگاہیں لوگوں کے مال پر ہوتی ہیں، اور مال ملتا رہے تو وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیں، مذہب کا بھی حلیہ بگاڑ دیں۔ قرآن توجہ دلا رہا ہے، اے مشرکو ذرا غور کرو، تمہارے پنڈت ہوں، تمہارے مذہبی پیشوا ہوں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ مال بٹورتے ہیں، ان کو مال دیا جاتا ہے تو تمہاری باتیں تمہیں بتاتے ہیں، ان کی جیب گرم کی جاتی ہے، مٹھی گرم کی جاتی ہے تو تمہیں وہ سو کال جو بھی مذہب ہے اس کے بارے میں بتا دیا کرتے ہیں، اور جو تمہاری جیبیں تم جن کی جیبیں بھرتے ہو وہ ہیں کہ جو تمہارے مطلب کی باتیں تمہیں بتا دے تم بھی خوش ہو جاتے ہو۔ ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھو، کیا کوئی ٹکا بھی انہوں نے تم سے مانگا ہے؟ تم سے کسی پیسے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے؟ کوئی تقاضا مال کا تم سے کبھی انہوں نے کیا ہے؟ بلکہ تم نے تو جا کر پیشکشیں کی تھی ان کو۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اثر پکڑنے لگی تو انہوں نے مختلف پیرایوں میں اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی، اس میں یہاں تک تھا اگر مال و دولت چاہیے تو ڈھیر لگا دیتے ہیں، خوبصورت کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو وہ کرا دیتے ہیں، اور اگر چاہو تو بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں۔ حضور نے کچھ قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ تمام انبیاء اور رسول کے بارے میں واضح طور پر قرآن میں ذکر آتا ہے کہ رسول نے کیا کہا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو ان کی دعوت کو دیکھو، جو دعوت توحید ہے وہ دلائل سے بھری ہوئی ہے، تمہارے شرکیہ عقائد اور اعمال کو دیکھو بے بنیاد اور بھونڈے ہیں وہ، ان کی دعوت کو دیکھو کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر دلائل سے پر ہے، ان کا کردار دیکھو کتنا عمدہ ہے، رتی بھر کہیں انگلی اٹھانے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ کیا تمہاری عقلیں اندھی ہو چکی ہیں؟ تم بے بصیرت ہو چکے ہو؟ کیا ہو گیا آخر تمہیں؟ تو فرمایا جا رہا ہے، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں، کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ سے دبے چلے جا رہے ہوں؟ یہ تو ہوا ان مشرکین مکہ کے تعلق سے۔ اب میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ہمیں عطا کر کے گئے وہ پوری خلوص کے ساتھ آپ نے انسانیت کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کے بارے میں، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یعنی اخلاص کے ساتھ اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی کی دین کی دعوت کو پیش کرنا۔ اب میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ایک فرق کر لیجئے، ہمارے مساجد کا بھی انتظام ہوگا، مدارس کا بھی انتظام ہوگا، دین کی تعلیم کا بھی انتظام ہوگا، اور دینی ادارے بھی کچھ ہوں گے، وہاں کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر پیش کر دیں گے دین کی خدمت کے لیے، تو پھر امت کا فرض بنتا ہے کہ ایسے افراد کی کفالت اپنے ذمے لے۔ اگر اسلامی نظام خلافت قائم ہو تو مساجد کے ائمہ کے وظیفے آپ نے اور میں نے چندے کے باکس میں نہیں ڈالنے ہوں گے، وہ وقت کا بیت المال اس کی دیکھ بھال کرے گا، وقت کا حاکم اس کی ذمہ داری پوری کرے گا، مساجد کے ائمہ ہوں گے، مؤذنین ہوں گے، معلمین ہوں گے، حتیٰ کہ مبلغین ہوں گے۔ وہ اسلامی نظام خلافت جب قائم ہوگا تو وہ بیت المال کی ذمہ داری ہوگی، لیکن وہ قائم نہیں ہے، اور بہرحال مساجد بھی تعمیر ہونی ہے، دینی ادارے بھی قائم ہونے ہیں، مدارس بھی قائم ہونے ہیں، نمازوں کا اہتمام بھی کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، تعلیم دین کا کام بھی کرنا ہے، جو آپ کو اور مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑا کام کرے بھائی، نظام خلافت کو قائم کریں، آپ کو اور مجھے ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، چاہے وہ وتھ ہولڈنگ ہو یا ادروائز ہو، ایز اے اینڈ یوزر آپ کو مجھے زکات تو دینی فرض ہے، اور آپ کو مجھے مساجد کے چندے بھی دینا پڑتے ہیں، کیوں آخر؟ آپ کو مجھے دسترخوان لگانے پڑتے ہیں شہر میں، چار دسترخوان بھی 2.5 کروڑ 3 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے وہ چار دسترخوان بھی کم ہیں۔ یہ آپ کے میرے کرنے کا کام نہیں تھا، یہ ریاست کے کرنے کا کام تھا۔ ریاست قائم نہیں ہے تو کام تو ہونا ہے، تو کچھ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو کچھ وہ امور ہوں گے دینی ذمہ داریوں کی ادا کرنے کے اعتبار سے جہاں کچھ لوگوں کو مستقل متعین کیا جائے گا اور پھر وہ اپنی معاش کی محنت کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے، ایسوں کو کفالت کرنا وہ تو امت کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ابھی کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ لیکن دعوت دین کا کام، تبلیغ دین کا کام، یہ آپ کے لیے میرے لیے پروفیشن کا مسئلہ نہیں، پہلی بات، یہ آپ کے لیے میرے لیے آبلیگیشن کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے میرے لیے فرض ہے۔ وہی شخص امتی کہلانے کا مستحق ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہب دین کو آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہو. تو یہ پروفیشن کا مسئلہ نہیں, یہ آبلیگیشن کا مسئلہ ہے, یہ فرض ہے میرے ذمے. اور دوسرا بڑا قیمتی لفظ ہے انگریزی کا کہ یہ پروفیشن کا مسئلہ نہیں, یہ پیشن کا مسئلہ ہے. یہ میرا اوڑھنا بچھونا بن جائے, میں جس منزل کو پانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس اللہ نے مجھے جس امت میں پیدا کیا وہ کہتا ہے اسی کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے, اسی کام کے لیے امت کو کھڑا کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے. امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو. یہ میرا بھی فرض ہے, یہ آپ کا بھی فرض ہے, یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اپنی اپنی استعداد, اپنی اپنی صلاحیت, اپنی اپنی کیپیسٹی اور اپنے اپنے دائرے کار کے اعتبار سے. اگر ایک ماں ہے, ایک عورت ہے, تو ماں کا کردار بہت بڑا ہے. اسی ماں کی گود میں آج پلنے والے بچے کے وجود میں یہ ایمان کی محنت اترے گی انشاءاللہ تعالی, تو کل یہی بچہ اس امت کے اندر کوئی مبلغ بنے گا, کوئی مجاہد بنے گا انشاءاللہ, بڑی ذمہ داری بھی ادا کرے گا. اس ماں کی گود میں آج ایک بیٹی اگر پل رہی ہے اور کل اس کی تربیت اس طریقے پر ہو کہ وہ حیا کا کل پیکر بنے, کبھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر اور اس چادر کی حرمت اور اس چادر کے ساتھ ان کی حیا کا معاملہ ہوتا تھا, تب حسین اور حسن پیدا ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. آج بے حیائی کا طوفان ہے تو کیا اولاد پیدا ہو رہی ہے, کیا اولاد پروان چڑھ رہی ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. مگر بی بی فاطمۃ الزہرا کی جب حیا ہوتی ہے تب حسین پیدا ہوتے اور حسن پیدا ہوتے رضی اللہ تعالی عنہما. اس لیے عرض کر رہا تھا ہر مسلمان اس پر فرض ہے یہ دعوت دین کا عمل, البتہ اپنی صلاحیت, اپنی استعداد, اپنی کیپیسٹی اور اپنے دائرے کار کے اعتبار سے. البتہ یہ کام اپنی جیبوں کے بھرنے کے لیے نہیں کرنا ہے, یہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے نہیں کرنا ہے, یہ معاف کیجئے گا, دین کو کمائی کا دھندا نہیں بنانا ہے ہم نے. اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, بعض اوقات وہ مناظرہ قسم کے لوگ, مناظرے کرنے والے قسم کے لوگ, اور بعض اوقات پرفارمنس دینے والے لوگ میڈیا کے اوپر, وہ پیسے کے بغیر دین کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں. افسوس ہوتا ہے, ہمیں افسوس ہوتا ہے. اس کو ہم نے پیشہ بنا رکھا ہے کیا؟ اس کو ہم نے عام مفہوم میں پروفیشن بنا رکھا ہے؟ اس کو ہم نے کوئی کمائی کا دھندا بنا رکھا ہے؟ استغفر اللہ, اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. بڑا پیارا جملہ کسی کا ہے, تمہاری نگاہ لوگوں کی جیب پر نہ ہو. وہ عام طور پر شرٹس وغیرہ کے اوپر جیب بھی الٹے ہاتھ پر ہم لگواتے نا, اسی کے نیچے دل ہوتا ہے. تو کہا کہ تمہاری نگاہ لوگوں کی جیب پر نہیں ہونی چاہیے, تمہاری نگاہ لوگوں کے دل پر ہونی چاہیے. ان دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو, ان دلوں میں ایمان کی آبیاری ہو, ان دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو, ان دلوں میں دین کی قدر پیدا ہو, ان دلوں کے اندر دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہو. تمہاری نگاہ لوگوں کے دلوں پر ہونی چاہیے, لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہونی چاہیے. تو معاف کیجئے گا, اگر جیبوں پر نگاہ پڑ گئی تو معاف کیجئے گا, بڑی بدترین سزائیں اس کے اوپر. پھر اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ دین کو ہم دنیا بنانے کا اور کمانے کا اور بڑھانے کا, تجوریاں بھرنے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. یہ نقطہ اب میرے اور آپ کے لیے. ان مشرکوں کو کیا کہا گیا؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں, کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ جس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ ہمارے لیے رہنما کیا ہے؟ آپ نے میں نے دین کا کام کرنا ہے, دعوت دین کا کام کرنا ہے, تبلیغ دین کا کام کرنا ہے, تو وہ محض اخلاص کے ساتھ اور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور یہ نہیں کہ لوگوں کا مال بٹورنے کی ہم کوششیں کریں. افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں, تلخ بات ہے, افسوس ہوتا ہے جو گھنٹے کے حساب سے پیسہ چارج کرتے ہیں. ہاں, اب اپنے ویڈیوز بھی اپلوڈ کراتے تو مونیٹائزیشن ہوا کرتی ہے کہ ہم پیسہ کمائیں اس سے, اللہ اکبر کبیرہ, اور ریفیوز کرتے ہیں اگر اتنا پیسہ نہیں دو گے تو ہم پروگرام نہیں کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پروٹوکول ملے گا تو ہم نکاح پڑھائیں گے, یہ پروٹوکول ملے گا تو ہم خطاب کریں گے, یہ پروٹوکول ملے گا تو ہم درس دینے تمہارے آئیں گے. آر وی سیلنگ دا دین آف اللہ سبحانہ وتعالی؟ آر وی سیلنگ دا ٹیچنگز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم بیچ رہے ہیں اللہ کے دین کو کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. کیسا اخلاص؟ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں لیکن بڑوں کی بات بیان کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھی شاید کبھی واقعہ آیا ہوگا, بہت مشہور واقعہ, جمعہ کا خطاب فرماتے تھے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ گاؤں دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا, شہر کی طرف لوگ جایا کرتے تھے. جمعہ کا خطاب ہو گیا, نماز ہو گئی, سب کچھ مکمل ہو گیا, اس کے بعد ایک دیہاتی چلا رہا ہے اور وہ دیہاتی آ کر کہتا ہے حضرت میں تو ہو گیا تاخیر, میں تو لیٹ ہو گیا, میں تو خطاب بھی سنتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے, آج مجھے تاخیر ہو گئی. کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. کہا کیا جی؟ کہا میں تمہیں بیٹھو میں سناتا ہوں. تو کہا مجھے سنائیں گے؟ اب ذرا جملہ سنیے, ہمارا مسئلہ تو ہے کہ مجمع بڑا ہو تو ہماری آواز بھی نکلتی ہے, مجمع بڑا ہو تو آواز بھی نہیں نکلتی. ہاں لوگ زیادہ ہو تو جوش و جذبات بھی آتے, لوگ نہ ہو تو گھڑی دیکھ کے جلدی سے فارغ کر کے گھر جانے کی فکر ہوتی. تو اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے سنائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا, تمہیں تھوڑی سنانا ہے, اس ایک اللہ کو سنانا ہے. وہ مجمع تھا تب بھی اس لیے سنا رہا تھا کہ اللہ سن لے, اور تجھے بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ سن لے. آسان بات ہے, اخلاص پر ہونا کو آسان بات ہے, للہیت پر ہونا کو آسان بات ہے. اور اللہ کے عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے نا, اور ایمان کا ایک بہت بڑا حاصل اخلاص. تو اخلاص کے بغیر اللہ کے عمل قبول نہیں. اللہ تعالی ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. یہ دین کو, معاف کیجئے گا, بڑے درد دل سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, دین کو کمائی کا دھندا بنانا, تجوریاں بھرنے کا دھندا بنانا, افسوس ہوتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا, بھئی کیسے ہم پہچانے, کیسے پہچانے کہ یہ عالم حق ہے یا عالم سو ہے, کیسے علماء حق اور علماء سو کے درمیان فرق کرے؟ کہا دیکھو جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہو اور تمہیں آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہو تو انشاءاللہ وہ علماء حق میں سے ہوگا. جس کو دیکھ کر, وہ تو حدیث کی ترجمانی کی نا انہوں نے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے, مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے. تو ارسپیکٹو کس مکتب فکر کا ہے, باطل فرقوں کی بات نہیں کر رہے, وہ تو اسلام سے خارج ہے نا, باقی مکاتب فکر جو علماء کے ہیں, ذرا دیکھو کردار کو, دیکھو شب و روز کے معاملات کو, دیکھو اٹھنے بیٹھنے کے معاملات, اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے؟ اس کو دیکھ کر کوئی اللہ آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے؟ پھر جس کی مجلس میں بیٹھ کر دل لگتا ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہو, جس کی مجلس میں بیٹھ کر اور مجلس سے اٹھ کر دنیا کا حقیر ہونا یہ بات تازہ ہو جاتی ہو, اور آخرت کا اہم ترین ہونا واضح ہو جاتی ہو یہ بات, اور جس کی مجلس میں بیٹھ کر, جس کی مجلس سے اٹھ کر کوئی زنگ دور ہوتا ہو اور اللہ کو پا لینا اور آخرت کو پا لینا اس کی فکر پیدا ہوتی ہو, انشاءاللہ وہ عالم حق ہوگا. اور علماء حق سے اللہ کی زمین خالی نہیں ہے, لیکن بہرحال کوئی معیار تو ہونا چاہیے. ایک معیار یہ ہے کہ دیکھو اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے, آخرت یاد آ رہی ہے, جو اس کو دیکھ کر تمہارا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس تو یہ گاڑی تو میرے پاس کم سے کم ایسی تو ہونی چاہیے. ہاں اسی میں لگے ہوئے, وہی ہٹو بچو کی سدائیں ہیں, وہی دنیا داروں کا پروٹوکول ہے, اور اسی طرح کے معاملات چل رہے جو دنیا پرستوں کے ہوا کرتے. تو کیپ اٹ اے سیف ڈسٹینس, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. باقی اللہ کے نیک بندوں کے پاس کوئی جائز طریقے پر وسائل کا آ جانا کوئی بری بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن معیار یہ نہ ہو, معیار یہ ہو کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے, تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہو, جس کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا حقیر ہونا تمہارے اوپر واضح ہو جائیں اور آخرت کی طلب تمہارے اندر پیدا ہو. یہ اگر احساس پیدا ہوتا ہے دل کے اندر تو انشاءاللہ تعالی وہ علماء حق میں سے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں دین فروشی سے بچائے, اور دین کو دنیا بنانے, دنیا بڑھانے اور دنیا میں خوب سے خوب فلرش کرنا اور دین کے نام پر یہ کام, اللہ تعالی اس سے میری اور آپ کی, ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور باقی جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی شامل حال ہوتی ہے. پیغمبروں نے تو یہی سکھایا, ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو, ہر پیغمبر نے فرمایا میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ اجر تو وہی عطا فرمائے گا. مقصد کیا ہو؟ مقصد ہو کہ اللہ کا پیغام پہنچے. فائدہ میرا ہی آپ کا ہے, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی دین کی طرف آ جائے, ہدایت کی طرف آ جائے, یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی شے ہے. 100 سرخ اونٹ, آج کی کوئی برانڈڈ بڑی گاڑی کو تصور میں لے کر آ جائیے, نام میں نہیں لے رہا، خامہ خام مارکیٹنگ ہو جائے گی، کوئی بڑی برانڈڈ گاڑی بڑی سے بڑی ذہن میں لے کر آ جائیے، اتنی قیمتی سواری سرخ اونٹ کی ہوا کرتی تھی، تو 100 یہ بڑی سے بڑی گاڑی ہے ایک طرف، اور ایک شخص تمہاری وجہ سے ہدایت کی طرف آ جائے، یہ 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ اے علی تمہارے لیے قیمتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، تمہارے سمجھانے سے بتانے سے پہنچانے سے کوئی خیر کی طرف حق کی طرف ہدایت کی طرف آتا ہے، عمل پر لگ جاتا ہے، اس کا اجر تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا ہی، اتنا ہی اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. اس سے اوپر کیا انویسٹمنٹ میری اور آپ کی ہوگی؟ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام عمل بند کر دیا جاتا ہے سوائے تین کاموں کے. تین کام ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کے کھاتے میں چلتا رہتا ہے. ایک، صدقہ جاریہ کا عمل. اپنی جگہ یہ بڑا معاملہ ہے، اس کے پہلو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر تو ہے، درخت کا لگا دیا جانا تو ہے، مگر اور بہت سارے خیر کے کام ہو سکتے ہیں جس سے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ پہنچے. یہ صدقہ جاریہ کا عمل مرنے کے بعد بھی ایک شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. دوسرا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علم جو دوسروں کو پہنچایا سکھایا، جب تک اگلا بندہ عمل کرتا رہے گا اس سکھانے والے کو پہنچانے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا. اور یہ ہمیں ہر شخص کر سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی دکان پر کر سکتے ہیں، اپنے اداروں میں کر سکتے ہیں، تعلیمی اداروں میں کر سکتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں کر سکتے ہیں، مساجد میں تو ہوتا ہی اور ہونا چاہیے. تو وہ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک لوگ نفع اٹھائیں گے اس سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. اور تیسری بات کیا ہے بھائی؟ تیسری بات ہے نیک اولاد. وہ جو ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ جو دعا کرے تو اس کا اجر بھی مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. اور اولاد تو پہلی میری ذمہ داری ہے نا. اللہ کا قرآن مجھے بتاتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انگلش میں کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات ہے نا، خیر کا آغاز اپنی ذات اپنے گھر سے ہونا چاہیے. تو یہ دعوت کا کام تبلیغ کا کام پہلے گھر میں، باہر بھی کرنا ہے، باہر بھی کرنا ہے، لیکن گھر والوں کو فراموش کر کے نہیں. اور اللہ کی قسم، آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ہاں جی، ہم نے فلاں جگہ پلاٹ لے لیا، ہم نے فلاں جگہ پلاٹ لے لیا، مرنے کے بعد وہ پلاٹ کتنا ریٹرن دے گا مجھے؟ ہاں، چاہے 2 کروڑ کا ہو یا 10 کروڑ کا ہو جائے، میرے مرنے کے بعد وہ پلاٹ مجھے کوئی ریٹرن دے گا؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے وہ پلاٹ میں نے خیر کے کام کے لیے لگا دیا ہو اور اس پر کوئی خیر کا کام شروع ہو گیا تو وہ ریٹرن ملے گا، وہ پہلے صدقہ جاریہ میں آ گیا. لیکن میرے مرنے کے بعد میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری جائیداد، یہ مجھے ریٹرن کچھ نہیں دے گی، لیکن میری اولاد مجھے ریٹرن دے گی انشاءاللہ تعالی. میری اولاد مجھے ریٹرن دے گی، ہماری اولاد ہمیں ریٹرن دے گی. تو نمبر 3، جس عمل کا اجر مرنے کے بعد میں ملتا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ نیک اولاد. اس کو بھی تو دعوت دینی، اس کو بھی تو دین پہنچانا، اس کو بھی تو خیر کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرنی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور ٹاپ آف دا لسٹ، جو سب سے بڑی ایک ترغیب اور تشویق اور انسپریشن اور موٹیویشن اس دعوت دین کے کام کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، ہم ماں کی دعا لیتے ہیں اور ماں کی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا. کتنی پیاری بات ہے، ماں ہے اتنی پیاری ہستی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ہماری ہزار مائیں قربان حضور کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا کا عالم کیا ہوگا. ہم ماں کی دعا کو کہتے ہیں جنت کی ہوا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے دعا عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں حیاتی ہوئے، زندگی دے، تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، حضور دعا دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ کیجئے گا. اور قرآن کہتا ہے ان صلاتک سکن لہم، اے نبی آپ کی دعا ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث. اب کہاں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی، اللہ کے رسول امت کو ہر رات میں یاد کی ہے، اور قیامت میں باپ اولاد کو نہیں پوچھے گا، لیکن حضور سجدے کی حالت، کوئی پیغمبر اپنی امت کو جواب نہیں دے گا، حضور کی ذات ہوگی جو حالت سجدے میں اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہوں. آج امت حضور کو کتنا یاد کرتی ہے، حضور کے مشن کو کتنا یاد رکھتی ہے، حضور کے کام کو کتنا یاد رکھتی ہے، جنہوں نے طائف میں اپنا خون اللہ کی راہ میں بہنے بہا ہے ان کا خون، اور جن کا خون احد کے میدان میں بہا ہے، اپنے 70 صحابہ کی جانیں پیش کی اللہ کی راہ میں احد کے میدان میں، تب آپ تک مجھ تک اللہ کا دین پہنچا اور ان کا کلمہ پڑھنے والے بنے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضور کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. ہزاروں آیات قرآن کی آپ کے پاس، میرے پاس ہزاروں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے پاس، اور آج دنیا سب کچھ پہنچا رہی ہے، کیا نہیں ہے جو پہنچانا رہے ہو، کیا نہیں ہے، غلط، سلط، خراب، کرٹیسزم، لانتان، غیبت، مذاق اڑانا، سبھی تو چل رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پر نہ جانے کہاں کہاں، ہر بندہ پہنچا رہا ہے، کوئی زبان سے نہیں پہنچا رہا، وہ عمل سے پہنچا رہا ہے. کیا مطلب؟ آپ اور میں، ہر بندہ اپنی ذات میں مبلغ ہے. کیسے بھلا؟ کیسے بھلا؟ چار دوست بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آئی، ایک اٹھ کر چلا گیا، کیا میسج دے کے گیا، کیا پیغام دے کر گیا؟ یہ تمہاری میری باتیں یا جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ امپورٹنٹ نہیں. کیا امپورٹنٹ ہے؟ نماز. اور وہ تین اگر بیٹھے رہے تو کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ جو تین بیٹھے رہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ جو ہم تم کر رہے ہو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز کو امپورٹنٹ نہیں. تلخ بات ہے بٹ فیکٹ آف دا میٹر. ہر بندہ مبلغ ہے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب ہیں. بات ہی کہ ہم کس بات کے مبلغ ہیں، ہم کس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس بات کی پریچنگ کر رہے ہیں، کس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس بات کو پھیلا رہے ہیں اس معاشرے کے اندر. کردار بھی مبلغ ہے اپنی ذات میں، میرا اور آپ کا، چاہے زبان سے ایک لفظ بھی ہم نہ کہیں تو. لیکن اگر کرے خیر کا معاملہ اپنے کردار سے بھی اور اپنی زبان سے بھی، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا عطا فرما رہے، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، خوشحال رکھے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچائے. تحیا کریں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں جو امام الانبیاء نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ان کی 23 برس کی محنت یہی، ان کا 23 برس کا مشن یہ، ان کا 23 برس کا کام یہ، اور ان کی 23 برس کی سنت یہ کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے. سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، اے نبی علیہ السلام فرمائیے میں، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. 23 برس کی سنت، جس میں ایک دن کا فرق آپ کو نہیں ملے گا، ایک دن کا گیپ اور ناغہ نہیں ملے گا، وہ دعوت الی اللہ کی سنت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے. سیکھنا بھی، عمل بھی کرنا، سکھانا پہنچانا بھی ہے، اور اخلاص کے ساتھ پہنچانا ہے، جو آج کی آیت کا حاصل ہے کہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ، اور بے لوس، بے غرض ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.